یہ جو اشعار ابھی میں سناؤں گا انشاءاللہ اس میں اللہ والوں کے حالات ہیں کہ وہ کس طرح رہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اور کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے. عرض کیا کہ
حاصل صد بہار رکھتے ہیں, حاصل صد بہار رکھتے ہیں.
کیوں
کہ دل میں پروردگار رکھتے ہیں, دل میں پروردگار رکھتے ہیں. حاصل صد بہار رکھتے ہیں, دل میں پروردگار رکھتے ہیں, دل میں پروردگار رکھتے ہیں. خالق گلستاں کے دوست ہیں وہ, خالق گلستاں کے دوست ہیں وہ, قلب باغ و بہار رکھتے ہیں, قلب باغ و بہار رکھتے ہیں, دل میں پروردگار رکھتے ہیں. خالق گلستاں کے دوست ہیں وہ, قلب باغ و بہار رکھتے ہیں, حاصل صد بہار رکھتے ہیں. غفلتیں ان کو چھو نہیں سکتی, غفلتیں ان کو چھو نہیں سکتی, ذکر حق کا حصار رکھتے ہیں, ذکر حق کا حصار رکھتے ہیں. غفلتیں ان کو چھو نہیں سکتی, ذکر حق کا خسار رکھتے ہیں, ذکر حق کا خسار رکھتے ہیں. حاصل صد بہار رکھتے ہیں, ان کی دنیا بھی مثل جنت ہے, ان کی دنیا بھی مثل جنت ہے, کب وہ جنت ادھار رکھتے ہیں, کب وہ جنت ادھار رکھتے ہیں. ان کی دنیا بھی مثل جنت ہے, ان کی دنیا بھی مثل جنت ہے, کب وہ جنت ادھار رکھتے ہیں. حاصل صد بہار رکھتے ہیں. وہ خرد سے بگاڑ کر اپنی, وہ خرد سے بگاڑ کر اپنی, دل کی دنیا سوار رکھتے ہیں, دل کی دنیا سوار رکھتے ہیں. اپنے مولا سے دوستی کر کے, اپنے مولا سے دوستی کر کے, قرض دل کا اتار رکھتے ہیں, قرض دل کا اتار رکھتے ہیں. حاصل صد بہار رکھتے ہیں. آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ ان کے دل کا قرار مت پوچھو, ان کے دل کا قرار مت پوچھو, گو دل بے قرار رکھتے ہیں, گود لے بے قرار رکھتے ہیں ان کے دل کا قرار مت پوچھو گود لے بے قرار رکھتے ہیں غفلتیں ان کو چھو نہیں سکتی ذکر حق کا حصار رکھتے غرض مجھ کو صراحی سے نہ بادا سے نہ ساغر سے غرض مجھ کو صراحی سے نہ بادا سے نہ ساغر سے میں یوں ہی مست رہتا ہوں شراب حب رہبر سے میں یوں ہی مست رہتا ہوں شراب حب رہبر سے غرض مجھ کو صراحی سے نہ بادا سے نہ ساغر سے میں یوں ہی مست رہتا ہوں شراب حب رہبر سے خرد مندان باطل اہل عشق حق کو کیا جانے خرد مندان باطل اہل عشق حق کو کیا جانے حقیقت ان کی تم پوچھو کسی مرد قلندر سے حقیقت ان کی تم پوچھو کسی مرد قلندر سے خرد مندان باطل اہل عشق حق کو کیا جانے اہل عشق حق کو کیا جانے حقیقت ان کی تم پوچھو کسی مرد قلندر سے حقیقت ان کی تم پوچھو کسی مرد قلندر سے
ایک تبصرہ نگار نے میری شاعری کے بارے میں کہا کہ طائب کی شاعری شیخ کی مدح کے گرد گھومتی ہے لہذا یہ شاعری مجازی شاعری ہے. تو میں نے عرض کیا کہ
بھلا کیا شیخ کی تعریف بھی عشق مجازی ہے بھلا کیا شیخ کی تعریف بھی عشق مجازی ہے خدا کا عشق جب ہم کو ملا ہو شیخ کے در سے خدا کا عشق جب ہم کو ملا ہو شیخ کے در سے بھلا کیا شیخ کی تعریف بھی عشق مجازی ہے بھلا کیا شیخ کی تعریف بھی عشق مجازی ہے خدا کا عشق جب ہم کو ملا ہو شیخ کے در سے خدا کا عشق جب ہم کو ملا ہو شیخ کے در سے مجازی ہی صحیح لیکن حقیقت تک تو پہنچایا 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 ارے یہ عشق بھی ملتا ہے لوگوں کو مقدر سے ارے یہ عشق بھی ملتا ہے لوگوں کو مقدر سے مجازی ہی صحیح لیکن حقیقت تک تو پہنچایا مجازی ہی صحیح لیکن حقیقت تک تو پہنچایا ارے یہ عشق بھی ملتا ہے لوگوں کو مقدر سے ارے یہ عشق بھی ملتا ہے لوگوں کو مقدر سے وہ جس نے ایک خدا کی بندگی چیز گنائی ہے ہم کو وہ جس نے ایک خدا کی بندگی سکھلائی ہے ہم کو وہ جس نے دور رکھا ہے ہمیں در در کی ٹھوکر سے وہ جس نے دور رکھا ہے ہمیں در در کی ٹھوکر سے اگر بے ساختہ توصیف کی توفیق ہو اس کی اگر بے ساختہ توصیف کی توفیق ہو اس کی زبان عشق کا پانی اگر اونچا ہو کچھ سر سے زبان عشق کا پانی اگر اونچا ہو کچھ سر سے سرے ہنگام شوق و مستی و جذب و جنوں خیزی سرے ہنگام شوق و مستی و جذب و جنوں خیزی میں رہنا چاہتا ہوں دور اہل عقل کے شر سے میں رہنا چاہتا ہوں دور اہل عقل کے شر سے سرے ہنگام شوق و مستی و جذب و جنوں خیزی سرے ہنگام شوق و مستی و جذب و جنوں خیزی میں رہنا چاہتا ہوں دور اہل عقل کے شر سے میں رہنا چاہتا ہوں دور اہل عقل کے شر سے فدا میں جس مجا سے اس لیے ان پر ہوا تائب
حاصل غزل شعر ملاحظہ کیجیے کہ
فدا میں جس مجا سے اس لیے ان پر ہوا تائب کہ وہ جتنے حسین باہر سے ہیں اتنے ہی اندر سے کہ وہ جتنے حسین باہر سے ہیں اتنے ہی اندر سے فدا میں جس مجا سے اس لیے ان پر ہوا تائب فدا میں جس مجا سے اس لیے ان پر ہوا تائب کہ وہ جتنے حسین باہر سے ہیں اتنے ہی اندر سے کہ وہ جتنے حسین باہر سے ہیں اتنے ہی اندر سے فدا میں جس مجا سے اس لیے ان پر ہوا تائب فدا میں جس مجا سے اس لیے ان پر ہوا تائب کہ وہ جتنے حسین باہر سے ہیں اتنے ہی اندر سے کہ وہ جتنے حسین باہر سے ہیں اتنے ہی اندر سے
معرفت و محبت دیکھ رہا تھا اس میں سے دل چاہا کے چند ملفوظ حضرت کے دوبارہ عرض کر دوں. یہ خزائن معرفت و محبت جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت والا سیدی سندی محب محبوبی شیخ العرب والعجم معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے 46 برس پہلے کے ملفوظات پر مشتمل ہے اور ان تمام ملفوظات کو سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی محسنی مربی مشفقی مصلحی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم نے ضبط بھی فرمایا اور ان تمام ملفوظات کا سبب بھی حضرت والا حضرت میر صاحب دامت برکاتہم ہی ہے. چند عنوانات اس میں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت والا کی محبت اور بشارت عظمی. ارشاد فرمایا کہ 2 ماہ آپ کو جو قبض باطنی کی تکلیف ہوئی وہ میری محبت ہی کی وجہ سے تھی. مجھ کو آپ سے اور آپ کو مجھ سے جو محبت ہے یہ چھپی نہیں رہے گی، مشہور ہو کر رہے گی۔ ہماری تمہاری محبت کے قصے، رہے گا یہ افسانہ مشہور ہو کر۔ ہماری تمہاری محبت کے قصے، رہے گا یہ افسانہ مشہور ہو کر۔ جب آپ کو شفا ہوگی تو آپ اس واقعے کو بہت خاص انداز سے لکھیں گے۔ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اس وقت آپ کے قلم میں ایک خاص جان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چاند بے نور ہوتا ہے لیکن آفتاب عکس ڈال دیتا ہے تو چاند نور سے جگمگانے لگتا ہے۔ اس وقت نور آفتاب حق آپ کے قلم کے محاذات میں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کا عکس ڈال دیتے ہیں تو تصنیف و تالیف ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، ملفوظات لکھے جا رہے ہیں۔ اگر اس آفتاب نور کو ہٹا لیں تو آدمی مٹی کا ڈھیلا ہے۔ کبھی آفتاب کرم کو دل کے محاذات سے ہٹا لیتے ہیں تاکہ اپنی حقیقت معلوم ہو اور گھٹ گھٹ کر نیستی پیدا ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر جب شعاع ڈالتے ہیں اور نفس کی زمین کی حیلولت کو ہٹاتے ہیں تو چاند میں پھر نور آ جاتا ہے۔ میری محبت کی باتیں انشاءاللہ آپ کے قلم سے اللہ تعالی لکھوائیں گے۔ حضرت والا کی بے مثال محبت اور احقر کے لیے دعا۔ ایک صاحب مٹھائی لائے تو حضرت والا نے فرمایا کہ کھاؤ، مٹھائی کھاؤ۔ پھر مزاحن فرمایا کہ آپ میں مٹھائی بھی ہے اور نمکینیت بھی ہے، یعنی محبت بھی ہے اور محبوبیت بھی ہے۔ جس ناز سے میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کسی کے لیے نہیں کی۔ حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس ناز سے میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کسی کے لیے نہیں کی، کہ یا اللہ میرے حسام الدین کو مجھ سے نہ چھینیے۔ اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے، دیکھیے قبولیت کی دلیل بھی شیخ دے رہے ہیں حضرت والا نور اللہ مرقدہ۔ اس کی قبولیت، یہ جو ملفوظات میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ آج سے تقریباً 46 برس پہلے کے ملفوظات ہیں، جو سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمائے، اور حضرت والا سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، مشفقی، مصلحی، مربی، محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کے لیے یہ ملفوظات حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پھر سے سناتا ہوں۔ ایک صاحب مٹھائی لائے تو حضرت والا نے فرمایا کہ کھاؤ، مٹھائی کھاؤ۔ پھر مزاحن فرمایا کہ آپ میں مٹھائی بھی ہے اور نمکینیت بھی ہے، یعنی محبت بھی ہے اور محبوبیت بھی۔ جس ناز سے میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کسی کے لیے نہیں کی، کہ یا اللہ میرے حسام الدین کو مجھ سے نہ چھینیے۔ اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جس ناز سے تمہارے لیے دعا کی، اس وقت میاں نے یعنی اللہ تعالی نے الفاظ بھی عطا فرمائے۔ میں کیا انبیاء علیہ السلام بھی ناز نہیں کر سکتے، مگر جب ادھر سے اشارہ ہوتا ہے اس وقت وہ حالت ناز میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری روح پر ایسی کیفیت زندگی بھر میں ایک دو بار طاری ہوئی۔ حضرت والا کی دلجوئی اور شفقت، میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس کو 100 بار پڑھوں کم سے کم، لیکن وقت کی قلت مجبور کرتی ہے۔ جب پڑھتا ہوں تو واللہ دل کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت والا کی دلجوئی اور شفقت، آج بعد ظہر احقر کو یوں بلایا، بیا بیا وہ فرودا کے این خانہ خانہ تست۔ احقر کے پاس 1 روپیہ تھا، اس خوشی میں احقر حضرت والا کے لیے 1 روپیہ کا کینو یا کچھ اور بطور ہدیہ دینے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے کن حالات میں دین سیکھا اور سکھلایا ہے، اور محبت اور عشق کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ احقر کے پاس 1 روپیہ تھا، اس خوشی میں احقر حضرت والا کے لیے 1 روپیہ کا کینو یا کچھ اور بطور ہدیہ دینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ ٹیٹرا سائیکلین دوا منگانا ہے، 2 روپے کی آتی ہے، میرے پاس 1 ہی روپیہ ہے۔ احقر نے عرض کیا کہ 1 روپیہ میرے پاس ہے، جو میں ابھی حضرت کی خدمت میں ہدیہ دینے والا تھا. حضرت والا نے ہنستے ہوئے فرمایا ماشاءاللہ میں نے آپ کا روپیہ 1 کروڑ کے برابر درج کر لیا. احقر نے عرض کیا کہ یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ اپنے فہم کی وجہ سے 2 ماہ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں احقر کی وجہ سے حضرت کی بدنامی کا باعث نہ ہو جس سے میں مردود نہ ہو جاؤں اور سوئے خاتمہ نہ ہو جائے. فرمایا کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں میری معیت میں ہو رہی ہیں جو میرے لیے اور تیرے لیے باعث نیک نامی ہیں, باعث مقبولیت ہیں نہ باعث مردودیت. جو خیال جم جاتا ہے وہ نکلتا نہیں, اس کا سبب دل کی کمزوری اور خشکی ہے, نہ مردودیت نہ سوئے خاتمہ. یہاں حضرت نے نوٹ فرمایا ہے کہ 44 سال پہلے کے ملفوظات یہاں ختم ہوئے, بقیہ انشاءاللہ آئندہ طبعات میں پیش کیے جائیں گے جو مسلسل سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. آفتاب نسبت مع اللہ جس میں سے روزانہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے, حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا 1998 کا یہ 8واں سفر جنوبی افریقہ کا, جو حضرت نے فرمایا کہ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی صحت کی حالت میں یہ جنوبی افریقہ کا آخری سفر تھا.
حرارت کی حالت میں سفر ہوئے دو ایک 2002 میں اور پھر 2004 میں جنوبی افریقہ کے سفر میں, اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے 2 سفر, برطانیہ کا 1 سفر, عمرے 3 اسی حالت میں حضرت والا نے فرمایا. اور یہی آپ
تکبر کی بیماری کا علاج تو بتاؤ یہ خطرناک بیماری ہے یا نہیں, لہذا اس کا علاج بتا رہا ہوں. نمبر 1, روزانہ اللہ سے کہو کہ اے اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, کیونکہ اگرچہ ہماری داڑھی روزہ نماز تو ہے اور کوئی داڑھی نہیں رکھتا نماز بھی نہیں پڑھتا, لیکن زندگی میں اس کا کوئی عمل ایسا ہو گیا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا, اللہ اس سے خوش ہے, اور ہم سے زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو گیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا, تو کیا معلوم کہ وہاں ہمارا کیا حشر ہوگا. جیسا کہ دنیا ہی میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ خوبصورت بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں, اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ کالی کلوٹی بیوی کو پیار کر رہے ہیں, تو پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے, جس کو شوہر پیار کر لے قسمت والی وہی ہے, تو جس بندے کو اللہ پیار کر لے قسمت والا وہی ہے. تو یہ جو 2 جملے حضرت حکیم الامت ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں تاکہ قلب تکبر سے پاک صاف ہو جائے. نمبر 1, روزانہ یہ کہو کہ اے اللہ میں سارے عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, کہ نہیں معلوم کہ مجھ سے کیا عمل ہو گیا ہو جس سے آپ ناراض ہوں, اور جو بے عمل ہے مان لو کہ شراب پیتا ہے مگر ہے تو مسلمان, کوئی عمل شاید اس کا اللہ کو پیارا ہو گیا ہو اور اسی پر اس کو معافی ہو جائے. ایک آدمی نے اپنی بیوی کے کھانے میں نمک تیز کرنے پر صبر کر لیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کھانے میں بیوی کے نمک تیز کرنے پر اس کی پٹائی نہیں کی, گالی نہیں دی, اس ادا کو میں نے قبول کر لیا, اس لیے تم کو معاف کرتا ہوں. تو معلوم نہیں قیامت کے دن کس کا کیا عمل قبول ہو جائے, لہذا روزانہ یہ جملے کہا کرو کہ اے اللہ میں سارے عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہوں, سارے عالم کے مسلمان مجھ سے اچھے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں میرا کیا عمل قبول ہے کیا نہیں قبول. نمبر 2, حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ اے خدا اشرف علی سارے دنیا کے جانوروں اور کافروں سے بدتر ہے, کیونکہ نہیں معلوم کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا. بتاؤ اگر خاتمہ خراب ہو جائے تو کتے اور سور ہم سے بہتر ہیں یا نہیں, لہذا یہ 2 جملے آپ لوگ یاد کر لیں. میرے دل میں ابھی اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو تکبر کی حالت میں موت سے بچاؤں اور خود بھی بچوں، لہذا یہ دو جملے یاد کر لو کہ اے اللہ، سارے دنیا کے مسلمان ہم سے بہتر ہیں فی الحال، اور ہم سب سے کمتر ہیں، اور سارے دنیا کے کافر اور جانور ہم سے بہتر ہیں فی المعال۔ یہ دونوں الفاظ یاد رکھنا، فی الحال اور فی المعال، یعنی انجام نہ معلوم کیا ہو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک ہندو کو جنت میں دیکھا، پوچھا کہ لالا جی تم جنت میں کیسے ٹہل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو کسی کو کیا حقیر سمجھیں، لیکن کفر سے نفرت ہم پر واجب ہے، اور کافر کو حقیر سمجھنا حرام ہے۔ نکیر واجب ہے، تحقیر حرام ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ ہم کافر کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں، اس کا جواب حکیم الامت نے یہ دیا کہ چاند کی طرح ایک نہایت خوبصورت شہزادہ ہے، مگر اپنے منہ پر کالی روشنائی لگا لی تو روشنائی کو تو حقیر سمجھو، اس کے چہرے کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ جب صابن سے دھو کر کے آ جائے گا تو پھر سے صاف ستھرا اور حسین ہو جائے گا۔ ایسے ہی کافر ہے کہ ممکن ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے۔ اس حقیقت کی تائید میں مولانا رومی فرماتے ہیں، ہیچ کافر را بخاری من گرید، کہ مسلمان بودنش باشد امید۔ کسی کافر کو حقارت سے مت دیکھو، کیونکہ اللہ کی توفیق سے وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض وقت میں زیادہ عبادت کرنے والوں ہی کو شیطان گمراہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی بہت عبادت کرتا تھا لیکن تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ اسی لیے مفتی اعظم پاکستان نے مشورہ دیا ہے کہ تہجد، تلاوت، حج و عمرہ جو کرو تو سمجھو کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کو یاد بھی نہ رکھو کہ ہم نے کیا کیا، کیا کیا نیکیاں کی، اور اللہ سے یہ کہتے رہو کہ آپ کی رحمت ہی کا سہارا ہے، اور ہماری نیکی پر تو آپ آبجیکشن لگا سکتے ہیں کہ تم نے نماز تو پڑھی لیکن میرا حق ادا نہیں کیا، تمہارا دل ادھر ادھر لگا ہوا تھا، تم تو یار کے سامنے تھے مگر تمہارا دل بے اوپار میں تھا۔ اس لیے اللہ سے کہو، اے اللہ، ہم کسی عبادت کا سہارا نہیں، ہم کو صرف آپ کی رحمت کا سہارا ہے۔ اے اللہ، ہمیں کسی عبادت کا سہارا نہیں، ہم کو صرف آپ کی رحمت کا سہارا ہے، صرف آپ کی رحمت ہی سے ہم سب بخشے جائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا، عمل سے نہیں بخشا جاؤں گا، تو ہم لوگوں کا کیا منہ ہے؟ تو بتاؤ، کتنے خطرناک مرض سے میں نے آج آپ کو آگاہ کیا۔ یہ اتنا خطرناک ایٹم بم ہے کہ سارا تہجد، حج، عمرہ خراب کر دیتا ہے۔ تکبر کا یہ مرض جاپان کا ایٹم بم ہے جس سے ہیروشیما کا سارا شہر تباہ ہو گیا تھا۔ ایسے ہی دل میں شیطان ایک ذرہ بڑائی ڈال دیتا ہے جس سے انسان کا سارا حج، عمرہ ختم اور سارا تہجد بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دو جملے کہتے رہو کہ اے اللہ تعالی، ہم سب مسلمانوں سے کمتر ہیں فی الحال، کوئی مسلمان اگرچہ بے نمازی ہے تب بھی ہم سے بہتر ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کا کون سا عمل قبول ہو گیا ہو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اے اللہ، سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال، کہ نامعلوم خاتمہ کیا ہوگا اور قیامت کے دن ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنے بڑے ولی اللہ، اپنے زمانے کے مجدد حضرت، کتنے بڑے بڑے علماء کے پیر تھے، تو فرمایا کہ کیا کہوں، مجھ کو ہر وقت غم رہتا ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ بتائیے، ہم لوگوں کا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی سے امید بھی رکھو، نا امیدی نہ ہو، مگر اپنے دماغ میں اور دل میں تکبر کا لید نہ رکھو۔ لید کہتے ہیں نجاست کو، پاخانے کو، آدمی پلید ہو جاتا ہے۔ مجھے آج صبح اس مضمون کو بیان کرنا تھا، لیکن ناشتے کے وقت دوستوں نے بتایا کہ ہم کو مدرسے پڑھانے جانا ہے، تو میں نے اس وجہ سے اس مضمون کو اس وقت بیان کر دیا۔ اب یہ مضمون وہاں بھی بیان کرنا ہے، مگر مجھے جھیل کے کنارے زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ مالک کا نام لیا جائے اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا جائے۔ جنت میں بے حساب داخلہ اور جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی کے خاص بندوں سے محبت کرو۔ کیوں؟ دلیل سنو۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا این المتحابون فیا، جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے وہ عرش کے سائے میں آ جائیں. اب علماء دین سے پوچھو میری اس بات کی قدر کہ جہاں سایہ ملے گا وہاں حساب نہیں ہوگا، اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. تو عرش کے سائے میں بلانا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب جنت دیں گے انشاءاللہ. اور یہ راستہ مزیدار بھی ہے، محبت میں مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اس وقت آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اختر کو 120 سال کی عمر دے عافیت کے ساتھ، خوب دینی خدمات کے ساتھ، اور میرے دوستوں کی حیات عافیت کے ساتھ، اور اللہ ایک گروہ عاشقہ عطا فرما، سارے عالم کے جنگل جنگل دریا سمندر میں پھرا دے، اور اپنی محبت کے مضامین میری زبان سے بیان کرا کے اللہ اختر کو اور سارے عالم کو اپنا دیوانہ بنا دے. ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو آپ کو پیار کر کے آپ پر فدا نہ ہو. اللہ سارے عالم کو ہم سب کو اپنا بنا لے.
کوئی شخص اپنے دوست کو جو پریشان ہو دھوپ میں اور مشقت میں، وہاں بلا کے اپنے گھر پہ کہ آ جاؤ میرے گھر میں، آ جاؤ اطمینان سے، یا ایئر کنڈیشن میں بیٹھو جو پریشان ہوتے ہو، تو وہ بلا کے کیا پھر اسے حساب کتاب کرتا ہے؟ پہلے اس کو اکرام کیا، بعد میں اس سے پوچھتا چلے کہ نہیں یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا؟ اللہ کی رحمت، انسان ایسا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو وعید ہے. شروع پہلے کسی کو اپنے عرش کا سایہ دے دیں اور بعد میں پھر اسے حساب دیں.
انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب شیخ کا احسان ہے. دیکھو ایک قصہ سن لو. ایک مجذوب تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جو اس نیک کام میں پیسہ لگائے گا وہ جنت میں جائے گا. بادشاہ نے ہنس کر ٹال دیا، مگر بادشاہ کی بیوی نے سن لیا اور جلدی سے پیسہ لا کر دے دیا کہ حضرت یہ اس کام میں لگا لیں. اب رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ بیوی تو جنت میں جا رہی ہے مگر مجھے جنت میں جانے سے روکا جا رہا ہے. تو صبح ہوتے ہی وہ بھی پیسہ لایا، مگر مجذوب نے انکار کر دیا کہ خواب دیکھ کر اب دے رہے ہو، پہلے کیوں نہیں یقین کیا؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا شیخ یا کوئی اللہ والا آپ سے کسی نیک کام میں پیسہ خرچ کراتا ہے تو یہ اس کا احسان سمجھو، وہ اپنے پیٹ میں تو نہیں ڈال رہا ہے، تو سمجھ لو کہ مجھ پر احسان کر رہا ہے. قیامت کے دن تم میرا شکریہ ادا کرو گے. لیکن اگر جسم میں مائنڈ ہے، آؤٹ آف مائنڈ نہیں ہو، تو زندگی میں بھی شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم تو چیونٹے کی طرح پیسے سے چپٹے ہوئے تھے اور گڑ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. شیخ کے مشورے سے ہمت بڑھ جاتی ہے. ویسے تو آدمی جلدی خرچ نہیں کرتا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آج پیسہ لاؤ. اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا پیسہ پیش کر دیا، پورا گھر صاف کر دیا، یہاں تک کہ کرتے کے بٹن بھی توڑ کر پیش کر دیے اور ان کی جگہ کانٹا لگا لیا. تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو میرا سلام پیش کرو اور پوچھو کہ وہ خوش ہے یا غمزدہ، کہ ہائے پیسہ مارا گیا. صدیق اکبر نے مارے خوشی کے تین دفعہ فرمایا انا عن ربی راضٍ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، خوش ہوں. دیکھا آپ نے کہ ان کا درجہ کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا مال لائے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک تہائی فوج کے سامان کے لیے پیسہ لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ میں لے کر بجایا کیونکہ سکے تھے، اور فرمایا اے اللہ تیرا نبی عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اچھا ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ مان لو کسی ملک کے اندر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس ملک سے بھاگنا ہے، اور آپ کا کوئی ایماندار دوست آپ کی کرنسی لے کر اس ملک میں پہنچا دے جس ملک میں آپ کو جانا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرو گے یا نہیں؟ واہ سبحان، واہ 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 ماشاء اللہ. تو آپ کو جس ملک میں جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اگر میں آپ کی کرنسی لے کر اس ملک میں بھیج دوں تو یہ میرا احسان ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. انسان کو چاہیے کہ اپنے شیخ کا احسان اور شکریہ ادا کرے اور اللہ سے یہ کہے کہ اللہ جس طرح مال دیا ہے دل بھی بڑا بنا دے، اور اللہ سے یہ بھی کہے کہ آپ کی محبت کا حق ہم سے صحیح طرح ادا نہیں ہوا، اگر سلطنت بھی دے دیتے تو حق ادا نہیں ہوتا. ایک سلطنت نہیں، سارے عالم کی سلطنت بھی اللہ پر فدا کر دو تو اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. مگر کیا کہیں، اللہ تعالی ہماری روح کو بالغ کر دے. کیونکہ ایک نابالغ لڑکے سے کسی نے کہا تمہاری شادی کرا دوں، تو اس لڑکے نے جو نابالغ تھا پوچھا کہ شادی کروں گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ روٹی کپڑا مکان دینا پڑے گا. اس نے کہا توبہ کیجئے، آپ میری شادی نہ کرائیے. اس نے کہا کہ ہم کو تو پتنگ لڑانے میں اور گلی ڈنڈا کھیلنے میں مزہ آتا ہے. اب جب لڑکا 15 سال کا بالغ ہو گیا تو پھر اس سے پوچھا کہ اب تمہاری شادی کرا دوں، تو وہ پیر دبانے لگا اور مادام کے لیے جلدی سے اس کے سر میں روغن بادام لگانے لگا اور ہاتھ جوڑنے لگا کہ شادی کرا دیجیے. ماشاء اللہ سبحان. تو جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا ان کے حوصلے اور ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے دل و جان میں اپنی محبت کو کامل کر دے، اور جتنا بھی اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ قبول فرما لے. اکڑا مت کرو کہ میں نے اتنا دیا اتنا دیا، یہ کہو کہ اے اللہ جتنا دیا اپنی رحمت سے قبول فرما لے. ہماری نماز قبول فرما لے، ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے، ہماری یہ جو مجلس سمندر کے کنارے ہوئی اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم سب کو ہمارے دوستوں کے یہاں آنے کو اور سفر کو قبول فرما لے. سمندر کے کنارے اپنی یاد اور ذکر کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں دنیا بھی دے آخرت بھی دے، اور ہماری زندگی بھر کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور جو ہم نے نہیں مانگا اپنی نادانی اور کمزوری سے بے مانگے دونوں جہان عطا فرما دے. ہم سب کو اور ہماری اولاد کو بھی، ہمارے احباب کو بھی، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو بھی. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بائیس جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 15 اکتوبر 1998 بروز جمعرات. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کو پیغام دوستی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم غلاموں کو اپنی دوستی اور ولایت دینے کے لیے، ہماری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھنے کے لیے، اپنی دوستی کا ہاتھ ہم نالائقوں کی طرف خود بڑھایا. کیونکہ کسی انسان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہم اللہ کے ولی اور دوست بھی بن سکتے ہیں. کیونکہ دوستی کے لیے مزاج شناسی ضروری ہے. آدمی جس سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بھائی ان کا کیا مزاج ہے، تاکہ ہم اس مزاج کی رعایت کر کے ان کے دوست بن جائیں اور ان کی دوستی کا حق ادا کر سکیں. تو اتنا گندا اور پراگندہ بندہ تو اللہ کی دوستی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اپنی مہربانی سے ہم کو اپنا دوست بنانے کے لیے خود ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کے لیے تقوی فرض فرمایا. تقوی کی فرضیت کا راز. تقوی فرض کرنے کا کیا راز ہے؟ نمبر ایک، میں اپنے غلاموں کو خالی غلام نہیں رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے غلاموں کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں پاک ہوں، تو جب تک میرے بندے گناہ نہیں چھوڑیں گے میں ان کے سر پر اپنی دوستی کا تاج کیسے رکھ دوں؟ اونٹ کا عطر لگانے سے پہلے پاک صاف ہونا پڑتا ہے. دنیا میں سب سے مہنگا اور بادشاہوں کا عطر اونٹ کہلاتا ہے. اگر کوئی پیشاب پاخانہ لپیٹے ہو تو کوئی اس کو اونٹ کا عطر لگائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی دوستی کا تاج رکھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ تم بھی پاک ہو جاؤ، اللہ پاک ہے اور پاک بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اور پاک کس چیز سے ہو؟ گناہوں سے۔ تقوی کے معنی ہے گناہ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا۔ یہ انسان کا فطری حق ہے۔ ہر آدمی اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اس وجہ سے کہ ماں باپ پالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تقوی فرض کر کے اپنے حق ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو پالا ہے، اگر ہم تمہارے ماں باپ کو اٹھا لیں اور تم یتیم ہو تو کیا تم نہیں پلتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ اصلی پالنے والے تو ہم ہیں، ہمارے پالنے کے لیے ماں باپ وکیل اور متولی ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ ہی کے اختیار میں تمہارے پالنے کی صفت ہوتی تو جن کے ماں باپ ان کے بچپن میں مر جاتے ہیں تو انہیں بھی بغیر پلے موت آ جاتی، مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ بعض یتیموں کو اللہ نے ایسا پالا کہ بڑے بڑے ماں باپ والے ان پر رشک کرنے لگے۔ چنانچہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے، یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ ہفت ملت بشست۔ وہ یتیم لڑکا جب نبی ہوا یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابھی قرآن پاک مکمل نازل نہیں ہوا، صرف غار حرا میں ایک ہی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن اسی ایک آیت سے تمام کتب خانے منسوخ ہو گئے، توریت منسوخ، انجیل منسوخ، غرض تمام مذاہب کے کتب خانوں کو اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ کعبہ شریف کے ارد گرد سبزہ نہ ہونے کی حکمت۔ اور ایک بات اچانک دل میں آ گئی جو آپ شاید اس فقیر ہی سے سنیں گے، شاید لگا رہا ہوں کہ دعویٰ نہ ہو، دنیا کے جتنے درخت ہیں شام کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں جو انسان کے لیے نہایت مضر ہے، اور صبح کی ہوا یعنی آکسیجن جو درختوں سے نکلتی ہے نہایت مفید ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ کعبہ شریف کے آس پاس کشمیر جیسے خوبصورت مناظر اور درختوں کی قطاریں نہیں ہیں، منا مزدلفہ عرفات میں اور کعبہ شریف کے آس پاس ایسے چٹیل پہاڑ ہیں کہ گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا۔ ہر آدمی اپنا گھر اچھے پڑوس میں، درختوں میں، باغوں میں بناتا ہے، تو اللہ میاں کے گھر کے جغرافیے کا کیا راز ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی نے میرے قلب کو جواب عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر وہ درخت پیدا کرتا تو شام کو کعبہ شریف کی طرف درخت کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے، تو جتنے حاجی عمرہ کرنے والے یا جو میرے عاشقین ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے خوف سے میرا گھر چھوڑ کر چلے جاتے، بس عصر تک طواف کرتے اور جب دیکھتے کہ مغرب کے وقت درخت کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کریں گے تو اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اللہ کے عاشقین کعبہ چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہ ہو تاکہ میرے عاشقین ہر وقت مجھ سے چپٹے رہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تشنگاں اگر آب جوین دس جہاں، آب ہم جوید بعالم تشنگاں۔ اگر دنیا میں پیاسے پانی کو تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کے لیے ایسا جغرافیہ بنایا کہ 24 گھنٹے لپٹے رہو، یہاں کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں، آکسیجن ہی آکسیجن ہے، اور ایسے مقوی آکسیجن کہ جب شام کے بڑے بڑے درختوں اور باغات والے کافر لڑنے کے لیے آئے تو مکہ شریف کے آکسیجن والے جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر منا مزدلفہ عرفات میں حج کے زمانے میں درخت ہوتے، اور جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں نمی ہوتی ہے، اور نمی میں جراثیم کے نشو نما زیادہ ہوتی ہے، تو جب لاکھوں حاجیوں کی قربانی کی بکریوں کی اتڑیاں گھاس پر ڈالی جاتی تو سڑ جاتی اور بیماریاں پھیل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو چٹیل رکھا کہ سورج کی شعاؤں سے پہاڑ اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ حج کے زمانے میں قربانی کے جانور کی جتنی اتڑیاں اور غلاظت پھینکی جاتی ہے تو پہاڑ کی گرمی سے تمام جراثیم جل بھن کے خاک ہو جاتے ہیں، اور منا مزدلفہ اور عرفات کا ہر پہاڑ وبانگ دہل زبان حال سے یہ مصرع پڑتا ہے، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ اے جراثیموں، کالرے کے جراثیم اور موشن کے جراثیم، جتنے بھی جراثیم ہوں، پہاڑ ان سے کہتا ہے کہ جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ یہ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ جہاں گھاس ہوتی ہے وہاں رطوبت ہوتی ہے اور جراثیم جلدی پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تجلیات عرفات، منا اور مزدلفہ کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی صحت کی بھی حفاظت فرمائی کہ پہاڑوں کو ایسا رکھا کہ کہیں بھی اتڑیاں پھینک دو سب جل کر خاک ہو جائیں گی.
یہ حکمتیں جو ہیں حضرت سے سنی قرآن جو ابھی بیان ہوئی اور جو کعبہ شریف کیا اور روضہ مبارک کا الگ الگ ہونا اور اس کی کیا حکمت ہے. جب حضرت نے بیان فرمایا تھا تو وہاں شمیم صاحب مدرسہ سوالتیا کے موسمی موجود تھے, تو میں کبھی فوراً قلم پینسل لاؤ اور اس کو نوٹ کرتا ہوں. یہ میں نے کسی سے بھی نہیں سنا, کسی کتاب میں پڑھا. نہ پڑھی نہ سنی. جی حضرت فرمایا تھا کہ میں نے بھی نہ کسی سے سنی ہے نہ پڑھی, اللہ نے میرے دل کو عطا فرمایا.
ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت. اسی طرح ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ اللہ کے قبضے میں ہے تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وطن کیوں کیا, ہجرت کیوں فرض کی؟ موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام آتے, خدا حکم دیتا کہ جتنے کافر دشمن میرے نبی کو اور میرے نبی کے ساتھیوں کو ستا رہے ہیں اے عزرائیل سب کا ٹینٹوا دبا دو. ٹینٹوا ہندوستانی لفظ ہے, گجراتی میں بھی شاید ہو. پھر ابو جہل ابو لہب زندہ رہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ مکہ شریف چھوڑ دو, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو عشق و محبت کے حسب ذیل مسائل قیامت تک بتانا تھے. سبحان اللہ, کہ دیکھو مدینے والوں نے میرے نبی سے محبت کی اور ان پر جان و مال سے فدا ہوئے تو مکے والوں کو ان سے محروم کر دیا. لہذا قیامت تک اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم نے کسی اللہ والے سے محبت نہ کی تو خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کو تم سے چھین کر اس بستی میں بھیج دے گا جہاں ان کے عاشقین ہوں گے. لہذا ناز نہ کرو کہ ہم نہیں چاہیں گے تو ان کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ دنیاوی لیلائے ہیں جنہوں نے مجنوں کو پاگل کر دیا اور سنبھال نہیں سکیں. مجنو بیچارہ پاگل ہو گیا لیکن اپنے عاشقوں کو اللہ سنبھالتے ہیں. اس لیے دنیا میں جتنے اللہ کے عاشق ہوئے ہیں وہ ایسے سنبھلے کہ لاکھوں کو سنبھال دیا. ایسے اللہ والے بنے کہ ان سے لاکھوں اللہ والے بنے. اللہ اتنا بڑا ولی اللہ بناتا ہے کہ اس کو ولی سازی بھی سکھاتا ہے. اس کی برکت سے اس کی صحبت سے لاکھوں ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں. ایک ولی اللہ جدھر سے گزر جاتا ہے اس راستے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ولی اللہ کسی بستی سے گزر جائے اور اس کو ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے, وقت بہت کم ہے, بس گزرتا جا رہا ہے, تو فرمایا کہ لنا لبرکت مروری ہی اہل تلک البلد, اس شہر والے اس قصبے والے اس گاؤں والے اس کے گزرنے کی برکت سے بھی محروم نہیں رہیں گے. تو اس سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ کعبہ شریف میں 1,00,000 کا ثواب تھا اور مدینہ شریف کی مسجد میں 50,000 کا ثواب ملا, یعنی ثواب آدھا ہو گیا. مگر واہ رے میرے اللہ, آپ نے اس ہجرت کو فرض فرما کر قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ و قانون بتا دیا کہ اسلام کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے. جہاں اللہ خوش ہو بس وہیں جان دے دو. مت سوچو کہ کعبہ شریف میں 1,00,000 کا ثواب ملے گا اور مدینہ شریف میں 50,000 کا. اسلام میں یہ کھاتا بہی نہیں ہے. جہاں مالک خوش ہو جو حکم ہو جائے تو وہاں ثواب نہ دیکھو, ان کا خوش ہو جانا ہی کروڑوں ثواب سے افضل ہے. جہاں اللہ خوش نہ ہو, مثلا کعبے میں رہ کر بھی لوگ بدنظری کرتے ہیں اور جو ان حجنیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں ہیں, اور جوان حجنیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں ہیں مگر گھر والے سے محروم ہیں, اور جو اپنے اپنے ملکوں میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں, اللہ والوں سے دوستی کر رہے ہیں, اللہ کی محبت کو سیکھ رہے ہیں, گناہوں سے بچ رہے ہیں, یہ کعبہ سے دور ہیں مگر کعبے والا اپنے دل میں رکھتے ہیں, اللہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جو شخص مدینہ شریف سے دور ہے لیکن ہر سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کا عجم بھی رشک مدینہ ہے. کیونکہ مدینے والا اس کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہیں جس سے اس کا مدینہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہیں تو یہ شخص مدینے میں رہ کر بھی مدینے والے سے محروم ہے۔ بعض لوگ کعبہ میں ہیں اور کعبے والے سے محروم ہیں، اللہ سے محروم ہیں، اس لیے ایک اللہ والے نے کہا کہ فرض حج تو کعبہ شریف ہی میں ادا ہوگا لیکن کعبے والا اللہ والوں سے ملے گا، اور اگر کعبے سے اللہ مل جاتا تو صحابہ کو ہجرت کا حکم نہیں ہوتا، لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا تو سارے صحابہ کو حکم ہوا کہ کعبہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف چلے جاؤ جہاں میرا نبی جا رہا ہے، اے صحابہ سب کے سب چلے جاؤ کیونکہ کعبہ میں حج تو ہو جائے گا، حج کے طواف کا ثواب مل جائے گا، مگر گھر والا میرے نبی سے ملے گا، اللہ تو اللہ والے سے ملے گا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا، اے قوم بے حج رفتہ کجائید کجائید، معشوق ہمی جاست بیائید بیائید، اے قوم جو نفلی حج میں وقت لگا رہی ہے اتنا وقت کسی ولی اللہ کے ساتھ لگا دو تاکہ تم کو کعبے والا مل جائے، ایسے تو تم کعبہ جاتے ہو، ہر سال حج و عمرہ کرتے ہو، مگر جب اپنے ملکوں میں آتے ہو تو پھر سب گناہ کرتے ہو، داڑھی منڈاتے ہو، ایئر ہوسٹسوں سے نظر بازی کرتے ہو، تو معلوم ہوا کہ کعبہ تو ملا مگر کعبے والا نہیں ملا۔ اگر اللہ مل جاتا تو اپنے ملکوں میں بھی تم اللہ والے بن کر رہتے، جان دل اور مال اپنے مالک پر فدا کرتے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اے قوم بے حج رفتہ کجائید کجائید، معشوق ہمی جاست بیائید بیائید، اے وہ قوم جو نفلی حج و عمرہ کے لیے جا رہے ہو، اتنا زمانہ کسی اللہ والے کے پاس لگا لو تاکہ پھر اگر ایک ہی حج کرو گے تو اس کا نور اتنا قوی ہوگا کہ جب اللہ والا حج کرتا ہے تو اس کو ایک ہی حج میں کروڑوں حج نظر آتے ہیں۔ کعبے پر جب نظر پڑتی ہے تو دل میں مولا ہوتا ہے، گھر کی محبت جب ہی ہوتی ہے جب گھر والے کی محبت ہوتی ہے، لہذا پہلے گھر والے کی محبت سیکھو، مگر فرض حج مستثنا ہے، اس کے لیے تو وہیں جانا پڑے گا۔ اور دوسرا مصرع عجیب و غریب ہے، معشوق ہمی جاست بیائید بیائید، اے نفلی حج کے لیے جانے والو کہاں جا رہے ہو، تمہارا اللہ میرے پاس ہے، آؤ اور اللہ کی محبت سیکھو۔
ایک حضرت اللہ نے فرمایا تھا، ایک سال حج کے لیے نفلی حج کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت حج کے لیے جا رہا ہوں، تو دریافت فرمایا کہ فرض حج ہے، کہنے یہ تو فرض تو نہیں ہے، نفلی حج کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بجائے وہاں نفلی حج کرنے کے تم ایک سال میرے پاس رہ لو، اور پھر جب تم حج کو جاؤ گے تو پھر دیکھنا کیا ملتا ہے۔ تو ایک سال رہ گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، تو ایک ہی حج میں ایسا مزہ آیا کہ کبھی زندگی میں ایسا مزہ نہیں آیا تھا، اور ایسا قرب نصیب ہوا اللہ کا۔ تو اس لیے جیسا شیخ فرمائے، یعنی حضرت والا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ حرم میں تشریف فرماتے مکہ شریف میں، تو ایک اس کا مرید تھا مولانا ابرار الحق صاحب سے پوچھا کہ حضرت میں شیخ میرے شیخ یہاں موجود ہیں، اور وہی میرا جو ہے طواف کا ہوتا ہے، اس کے بعد وقت ملتا نہیں، تو میں طواف کروں یا شیخ کی مجلس میں آؤں؟ تو مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھ میں تکلیف ہو تو پہلے تلاوت کرتے ہو یا آنکھ کا علاج کراتے ہو؟ فرمایا کہ آنکھوں میں پہلے نور پیدا کر لو، شیخ کی صحبت میں جاؤ، اور پھر جو نور حاضر ہو پھر طواف کا کچھ اور ہی لطف آئے گا۔ ورنہ ایسا ہی ہوگا جیسے ایک مفتی شفیع صاحب حضرت مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا کہ ایک شخص انتقال ہو گیا، پھر ایک گمراہ شخص تھا، اس لیے نام لینے میں کوئی حرج نہیں، مودودی کے بارے میں فرمایا کہ میرے ساتھ ہی عمرہ طواف کر رہا تھا، اور بجائے کوئی خشیت اور محبت کے کوئی اثر اس کے اوپر پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے جیسے صحابی پورا جائزہ لیتے ہیں اس طرح عمارتوں کا جائزہ لیتے ہوئے. یہ غلطی کی حضرت شفیع صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب اس کو یہ غلطی ہو گئی ہے اس کو درست کر دیجئے ورنہ آپ کو دم دینا پڑے گا. تو اس نے کہ آپ کی نہیں بھی ہوگی ہماری تو ہوگی. اسی طرح تو صحبت یافتہ نہ ہو اللہ محفوظ رکھے. تو اس کو دین کا مزہ آ ہی نہیں سکتا ہے, دین کی حقیقت اس کو مل ہی نہیں سکتی. اور اللہ والوں کا قبول کر لینا یہ بھی علامت قبولیت ہے. ایک حضرت تھانوی کے ایک مریض سے عبد الوحید خان صاحب ان کے ڈیر میں افسر سے حضرت کے پاس تشریف لاتے رہتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک زمانے میں ان کا بہت شہرا ہو رہا تھا, ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے پردہ, اور ایک جہاد کے متعلق لکھی تھی, بہت تعریف ہو رہی تھی. تو حضرت حکیم احمد تھانوی کو بھی پہنچا کوئی صاحب لے کے, حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے بہت اس کے شہرا سن رہے ہیں, ہمیں بھی پڑھ کے سناؤ. تو ایک صاحب کے پاس تھی, انہوں نے پڑھ کے سنایا. بس حضرت نے 6-7 سطر سنی اور اسی وقت فرمایا کہ بند کرو اس کو, حق میں باطل کو ملا کے پیش کرتا ہے. حالانکہ اس وقت کوئی ایسی بات اس میں نہیں تھی, لیکن وہ قلندر ہر سے گوئے دیدہ گوئے اللہ تعالیٰ کے. تو ہاں, تو وحید خان صاحب جیسے سنا رہے تھے خودی کے ان کا جلسہ ہوا, انہوں نے دیکھا نہیں تھا کبھی. بہت سے اس میں اور علماء بھی تھے, انہوں نے تقریریں کی چلے گئے. پھر آخر میں یہ انتظار میں رہے کہ وہ مولانا مودودی مشہور تھے کب آئیں گے, حالانکہ مولانا تھے نہیں, ایسے صحافی تھے. تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ ایک صاحب آئے, داڑھی کٹی ہوئی, ٹخنے چھپے ہوئے, سب پہ انگریزی بال, اور وہ تقریر کر کے چلے گئے. مجھے زخم ہو گیا. پھر انہوں نے پوچھا بھائی وہ مودودی صاحب جو ہم نے سنا تھا وہ کہاں ہیں؟ وہ کہنے یہی تھے مودودی صاحب. اچھا, تو یہ کیونکہ پٹھان تھے اس لیے بے دھڑک تھے, جا کے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ جناب آپ کے چہرے پہ بھی داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں, ٹخنے آپ کے چھپے ہوئے ہیں, سر پر آپ کے انگریزی بال ہیں, تو آپ اپنی اصلاح کرا لیجئے اور اس کی بات پہ تقریر کیجیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیجئے. تو اس نے کہا کہ خان صاحب میں تو بہت سے اللہ والوں کے پاس گیا مگر کسی اللہ والے نے مجھے قبول ہی نہیں کیا. تو حضرت والا نے فرمایا یہ علامت ہے, بہت بری علامت ہے, کوئی ولی کسی کو قبول ہی نہ کرے. ایک نہیں کہتا ملازمت نہ ہو دوسرا نہیں, وہ بات الگ ہے, لیکن کسی سے مجھے کوئی بھی ولی روئے زمین پر اسے قبول نہ کرے, سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کہ بس اللہ اپنی رحمت سے محفوظ رکھے, اللہ کی رحمت سے دور ہے. یہی قسمت ہے حضرت کو. حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت تھانوی نے فرماتے تھے, حالانکہ وہاں تو بیعت میں بڑی شرائط تھی, ایسے آسانی سے حضرت کے یہاں بیعت نہیں ہوتی. تو بعض لوگ بڑے مال باندھے ہوئے غبار جو آپ پہنے ہوئے آتے ہیں دل قبول نہیں کرتا کہ ان کو بیعت کرو. اور بعض بالکل ہی رند مشرب ہوتا ہے آزاد, میرا دل چاہتا ہے اس سے بیعت ہو جائے. تو یہ علامت اس کی کہ کوئی بات اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کی چھپی ہوئی ہے. اہل اللہ کی اس کے زن اور ان کے کرم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. حضرت فرماتے ہیں جس سے اللہ والے محبت کریں یہ علامت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگوں سے تعلق کی توفیق بخشی. تو سراپا سنت و شریعت اور فہم دین میں کامل تھے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دا. بس مجلس کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ حضرات سب جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائیں اور نیچے منتشر ہو جائیں.
فرمایا بھی کہ اور اللہ والے قبول نہ کریں کسی کو, لیکن اگر کوئی ایسا ہو یہی کہتا پھرتا ہو اب ہے ہی نہیں کوئی اللہ والا روئے زمین پر, میں کہاں جاؤں, میرے لائق کوئی ہے ہی نہیں, نظر ہی نہیں آتا, کوئی نہیں ہے. اب یہ اس بارے میں حضرت کچھ اگر فرما دیں.
یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ یہ اعراض کر رہا ہے اللہ والوں سے اور یہ ان کی خدمت میں جانا نہیں چاہتا, ایسا شخص اللہ والا نہیں سکتا. یہ بھی محرومی کی علامت ہے. اللہ والا قبول نہ کرے یا یہ کسی اللہ والے کو قبول نہ کرے, دونوں برابر ہیں, دونوں میں محرومی ہے. ایک صاحب آئے تھے والا کے پاس, تو باہر میں بیٹھتا تھا, مجھ سے کہنے کہ میں تو بہت بزرگوں کے پاس گیا ہوں, مفتی شفیع صاحب فلاں فلاں سب کے نام نہیں ہے, مگر کیا کروں دل ہی کسی سے نہیں ملتا ہے. جہاں جاتا ہوں مجھے تو چہرے سے بہت خوشی معلوم ہو رہی تھی. تو میں نے تو خیر جا کے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت کی میں نے بہت تعریف سن رہا ہوں اور مجھے میں کتابیں بھی پڑھی ہیں, مجھے معلوم ہوتا ہے حضرت سے میری مناسبت ہوگی تو آپ میری ملاقات کرا دیں. تو میں نے حضرت سے کچھ دن کے یہ کہا کہ حضرت ایک آدمی ملاقات کرنا چاہتا ہے, حضرت والا سے بیعت ہونا شاید چاہتا ہے. حضرت فرمایا بلاؤ. تو اس زمانے میں اس کے پاس وہ گھنٹی رکھی رہتی تھی جس میں ہنسی کی آواز آیا کرتی تھی, اس کو ایسے دبا دیتے تو ٹھٹی کی آواز آتی تھی. تو حضرت والا نے دیکھنا تو یوں اس کو دیکھا اور جلدی سے گھنٹی پہ ہاتھ مار دی. بس وہ جو چھٹنے کی آواز سنی اور اپنے کام میں لگ گئے, وہ جب سیدھا اس نے کوئی بات کی نہ کچھ, وہ سیدھا اٹھ کے چلا گیا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے اس کی صورت دیکھ کے پتا چل گیا تھا کہ یہ بہت خشک آدمی ہے, اس کو مناسبت نہیں ملی. اس کے بعد اس کے مناسبت اہل اللہ سے نہ ہو, نہ کسی بھی بھائی کسی ولی سے تو مناسبت ہو, کسی سے نہ ہونا, یہ بھی وہ اسی میں شامل ہے, یہ بھی محروم ہے. بس ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نام لینے کے لیے اس لیے ہوتے ہیں, نام لینے کے لیے آپ کا اس لیے رس کیا, کمپیوٹر پر بھی نئے لوگ ہوتے ہیں, یہاں بھی نئے لوگ بولتے ہیں تو میں نے کہا بہت بھائی کو معافی چاہتا ہوں کہ میں نے بتا دیں آپ کا احسان ہے عظیم جب بھی آپ کا Thank you.